الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محترم مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں. ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو پر، کسی بھی گوشے میں یا شعبے میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. پورا ایک نظام ہے دنیا کا، کائنات کا، جو چل رہا ہے، لوگوں کے مل جل کا، کام کاج کا، کاروبار کا، اہل و عیال کا، رشتہ داروں کا، ہر حوالے سے. عبادات، دیکھیں چار چیزیں بہت اہم، جو علم جس کو کہتے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. ان چاروں سلسلوں میں الحمدللہ ہمارا دین ہماری بھرپور رہنمائی کرتا ہے. یہی ہماری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے اور ہمیں اس معاملے میں اپنے دین سے بالخصوص یقیناً رہنمائی لیتے رہنی چاہیے، جس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، جن سے ہم بر وقت رہنمائی لے سکتے ہیں. چھوٹا موٹا حساب سب کو آتا ہے، لیکن بڑا حساب کرنا ہو تو چارٹر اکاؤنٹنٹ کی اور اچھے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو بعض اوقات کچھ روٹین کی باتیں عموماً مسلمانوں کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے میٹر ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو علماء اور مفتیان کرام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں. ہم اپنے سلسلے میں آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بیان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جو برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، انہی میں ایک برکت و فضیلت آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. تو یہ بہت پیارا وظیفہ ہے درود شریف پڑھنا. غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے کی مدد دی جائے. آئیے آج کا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ دیکھتے ہیں.
3 جولائی 2014، زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے. 3 جولائی 2014، زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 38,850 روپے.
آج بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو نصاب آپ کے سامنے اس وقت بیان کیا گیا، اب جو آپ کے ذہن میں زکوٰۃ سے متعلق سوالات ہوں اور زکوٰۃ کی کیلکولیشن سے متعلق سوالات ہوں، تو برائے کرم دارالافتاء اہل سنت کا یہ جو فون نمبر آپ کے اس کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں. یہ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر ہے. شرعی رہنمائی کے لیے، زکوٰۃ بالخصوص زکوٰۃ اور فطرے وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں.
شکاگو امریکہ سے بات کر رہا ہوں. میرے حاجی صاحب سے سوال یہ تھا کہ اگر میں ایک عرصے سے اپنی پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیتا آ رہا ہوں، اور تو ایسا عمل کرنا صحیح ہے؟ اور جو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا حق ہے ان کو میں اپنے دوسرے پیسے دے دیتا ہوں جو بغیر زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمل تو دونوں طرف آپ مطلب ان کی بھی مدد کر رہے ہیں, دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دیں گے, آپ کی زکوٰۃ اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. اور آپ خود کہہ رہے ہیں, پہلے تو آپ کا سوال سن کر تھا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا کہ رشتہ داروں کو اور جو غربت ہوتی ہے ہمارے قریبی رشتہ داروں میں غریب ہوتے ہیں, یقیناً ان کی پہلے مدد کرنی چاہیے اور ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ جو بچ جائے وہ دعوت اسلامی کو بالکل آپ دیں. لیکن ماشاءاللہ آپ کا ایک اپنا جذبہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی اور جو غریب ہوتے ہیں ان کی آپ اپنے عام رقم سے جو غیر زکوٰۃ ہوتی ہے اس سے اگر مدد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں پر بھرپور اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ. جی اور کال سنائیے.
عدنان اقبال بات کر رہا ہوں شاہ فیصل کالونی سے. مجھے زکوٰۃ کے بارے میں معلومات کرنی تھی کہ میرا سونا جو ہے 56.250 ہے, جو میں سنار سے وزن کروایا تھا, اس کی مالیت ہے 216,000 روپے, جس پہ انہوں نے زکوٰۃ بنائی ہے 5,500 روپے. تو میں یہ بجانا چاہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ میری بالکل صحیح ہے, اور تھوڑی سی میرے پاس چاندی کا سیٹ رکھا ہوا ہے, کیا وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہوگا؟
0300-022-0112 پلیز اس پر کال کر لیجئے برائے کرم, آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شافی کافی جواب ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں 4 سوال اور پیدا ہوں, آپ لائیو کال کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو براہ راست انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ رہنمائی کر دیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں مگر والدہ سے اجازت نہیں ہے داڑھی رکھنے کی, تو اس کی وضاحت چاہیے میرے کو کہ داڑھی رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
نہیں, داڑھی آپ رکھ لیجئے, والدہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں ایسا نہ کریں. دیکھیے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو, ان کا دل خوش کرو اور جو کچھ ان کے حقوق بیان ہوئے. اب ماں باپ اب غور کریں کہ شریعت نے ہماری اولاد کو ہمارا پابند کیا, آپ اگر اولاد کو شریعت پر پابندی کرنے سے روکیں گے تو کتنی عجیب بات ہے. جس شریعت نے اولاد کو آپ کا پابند بنایا, آپ کو آپ کا متی اور فرما بردار بنانے کی جو شریعت دعوت دے رہی ہے اولاد کو, آپ کو تو وہ شریعت پر چلانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شریعت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. البتہ اللہ اور اس کے رسول کا کے حکم کے خلاف اگر ماں باپ حکم کریں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا. آپ کو داڑھی رکھ لینی چاہیے پوری ایک مٹھی, اور والدہ ماجدہ کو چاہیے کہ وہ اس میں تعاون کریں, والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اس میں تعاون کریں. واللہ تعالی عالم ہوں رسول عالم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کال کرتے رہیے, انشاءاللہ میں سلسلے کے آخر میں آپ کی کالس لوں گا اللہ کی رحمت سے. جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان نجاشی کے دربار میں پہنچے اور مشرکین مکہ کا وفد بھی وہاں موجود تھا, تو اس وقت نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ کیا آپ کی کتاب میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, قرآن پاک میں ایک مکمل سورت سورہ مریم کی طرف منسوب ہے, پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت فرمائی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اسی طرح جب پھر حبشہ کا وفد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں 70 آدمی تھے, تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی, تو اسے سن کر وہ لوگ بھی زارو قطار رونے لگے. قرآن پاک میں 7واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہیں ان واقعات کی طرف ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں, اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے. کہتے ہیں اے رب ہمارے, ہم ایمان لائے, تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے کہ یہ جو دو واقعات میں نے بیان کیے انہی سب کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول پاک کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں، کیونکہ وہ حق پہچان گئے اور وہ کہتے ہیں رب ہمارے عز و جل، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے برحق ہونے کی شہادت دی، پس تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے اور ہمیں اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ اور یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کا جو یہ ساتواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا جو میں نے ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور اس ضمن میں جو واقعات بیان کیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو ذکر الہی کے وقت عشق و محبت میں رونا یہ اعلیٰ عبادت ہے عشق الہی کے وقت۔ اسی طرح عذاب الہی کا خوف، رحمت الہی کی امید میں رونا بھی عبادت ہے۔ بہت سے عاشقان رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جھومتے ہیں، یہ بھی قرآن کی ایک لذت و سرور حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو رونا ہے نا، اس کے متعلق چند مدنی پھول میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً قرآن پاک یہ رمضان مبارک میں بالخصوص کہوں گا کہ ایک تعداد ہے جو تلاوت کرتی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ واقعی یہ رمضان مبارک کا بہت زبردست فیضان ہے، یہ ماہ نزول قرآن ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی واقعی ایک تعداد ہوتی ہے۔ اور میں موقع کی مناسبت سے اس کے چند فضائل بیان کرتا ہوں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا پڑھنا مزید بڑھ جائے، جو نہیں پڑھ رہے وہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ شیری ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا وہ اندرائین کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کڑوا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے کہ اس کی مثال ترنج کسی ہے کہ اس میں خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے۔ جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں۔ تو قرآن بالکل پڑھیں اور ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ توفیق دے تو جیسے کہ رات ہو جاتی ہے مغرب غروب آفتاب کے بعد، تو غروب آفتاب کے بعد کم از کم ایک بار سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا۔ ایک مرتبہ پڑھنی ہے کہ جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے یہ سورہ مبارک اسے عذاب قبر سے بچائے گی، انشاءاللہ تعالی یہ سورہ مبارک اسے جنت میں لے کے جائے گی۔ 30 آیتیں ہیں اس سورہ مبارک میں، سورہ متبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں یہ آپ کو حس ہو جائے گی، مگر درست پڑھنا ہے، قرآن کو درست پڑھنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بالکل پڑھیں۔ یہ 29واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ملک ہے، تو اس کی نیت کر لیجئے۔ اور یہ مشکل سے آپ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو 7-8-10 منٹ لگ جائیں گی، لیکن اگر آپ درست پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہفتہ 10 دن میں دیکھیے گا کہ 4-5 منٹ میں آپ یہ سورہ ملک پڑھ لیں گے۔ بلکہ میں تو تمام یہ میرے جو ناظرین ہیں جو مسجد کا راستہ بھی لیتے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ یہ دوں گا کہ جب آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو میرا مشورہ یہ کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ سورہ ملک پڑھ کے مسجد سے باہر آئیں. امید ہے یہ مشورہ آپ کو پسند آئے گا کہ آپ 5-7 منٹ لگیں گے. گھر کے لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اسلامی بہنیں پیچھے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں, 5-7 منٹ لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رات کی فضیلت ہے. اب پورا دن ہوتا ہے کہ پورے دن میں ایک بار سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے ہم, 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کو تو میں نے دیکھا ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد جو عوابین کے نوافل ہوتے ہیں, بلکہ آپ مغرب کی نماز میں سورہ یاسین آپ پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کیا مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص میں امیر علیہ سنت سے عشق و محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں سے یہ مدنی التجا کروں گا کہ الحمدللہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں, جس سے محبت کرتے ہیں, جو امیر اہل سنت ہیں, میں ہو سکتا ہے ہمارے رمضان مبارک کے ایک نئے ناظرین ہوں, ان کو عرض کرتا ہوں امیر سنت یہ ہمارے پیر و مرشد کا نام ہے, دعوت اسلامی کے یہ بانی ہیں. الحمدللہ عزوجل ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے ذکر کرنے کی ہم کو بہاریں اور برکتیں ملتی ہیں کہ ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے. ایک باپ کا ذکر جب بیٹے کے سامنے کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب یوں کرتے ہیں, آپ کے والد صاحب یوں کرتے ہیں, آپ کے والد صاحب نے یوں یوں کرتے ہیں, بلکہ باپ خود اپنی کہانی اپنے کارنامے اپنے بیٹے کو سناتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو کے تاکہ وہ میری اطاعت کرے, میری عزت کرے, میرا احترام کرے. ہوتا ہی کہاں نہیں ہوتا, اپنے دادا کے واقعہ سناتے ہیں, اپنے پر دادا کے واقعہ سناتے ہیں, چاچا ماموں کے داستانیں سناتے ہیں, خاندان والے بتا دے دیکھ اس کو دیکھ, دیکھ اس کو دیکھ, دیکھ اس کے بیٹے کو دیکھ کیسا ترقی کر رہا ہے, اس کے بیٹے کو دیکھ کیسا ترقی کر رہا ہے. آپ دنیا کی داستانیں سنا کر اپنے بیٹے کو ترقی کے راستے چلاتے ہیں. ہم الحمدللہ امیر علیہ سنت کے واقعہ سنا کر اس قوم کو, اس امت کو ترقی کے راستے پر چلاتے ہیں کہ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کہ اس صدی میں یہ ایک نعمت عطا کی ہے کہ جو صلاۃ و سنت کے پابند ہیں, شریعت کے پابند ہیں, عشق و محبت والے ہیں, خوف خدا والے ہیں, ان کے اندر جو کچھ کیفیتیں علم و عمل ہیں ان کے اندر, تاکہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے ایک پرسنالٹی ہمارے سامنے آتی ہے اور ان کی سیرت پر عمل کر کے ہم کامیابی کا راستہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یوں میں نے اس لیے امیر علیہ سنت کی آپ کو ایک مثال پیش کر دی. تو آپ دیکھیے گا آپ کو کئی اسلامی بھائی امید کرتا ہوں ایسے ملیں گے کہ جو یہ سننے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ چلے روزانہ ایک بار صحیح طور پر پڑھنے بیٹھیں گے تو 12-15 منٹ میں ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے. 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر بندوں کا طریقہ ہے. بلند مراتب پر پہنچنے کے باوجود بھی ان کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام یا اللہ تعالیٰ کلام الہی کی کوئی آیات پڑھی جاتی ہیں تو انہیں سن کر وہ اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں, جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوا. اس طرح ان کی ایک اور کیفیت بھی قرآن پاک میں ایک جگہ بیان کی گئی ہے. البتہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا, جب تم اسے پڑھو تو رو, رو نہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کو غم کے ساتھ پڑھو کیونکہ یہ غم کے ساتھ نازل ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, جب تم سورہ سبحان میں سجدہ کی آیت پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو, یہاں تک کہ تم رو, اور اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو دل کو رونا چاہیے. اور تکلف کے ساتھ رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں حزن و ملال غم کو حاضر کرے, کیونکہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, غم ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے, وعدہ اور عہد و پیما کو یاد کرے, پھر سوچے کہ اس نے اس کے احکامات و ممنوعات میں کتنی کوتاہی کی ہے. اس پر یاد کرے کہ قرآن نے کیا کیا مجھے کرنے کا حکم دیا اور میں کس قدر نافرمانی کرتا ہوں. اس سے اس کو ایک مطلب کہ وہ ایک ندامت ہوگی, ایک غم پیدا ہوگا, ایک افسوس ہوگا, گلٹی فیل کرے گا وہ اپنے اندر, اور پھر اس پر یہ روئے گا. یہاں جب غم ہوتا ہے نا تو پھر رونا آتا ہے, اور اگر غم اور رونا ظاہر نہ ہو, امام غزالی فرماتے ہیں اور اگر غم و رونا ظاہر نہ ہو، جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، دیکھیے چوٹ کی امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے، جس طرح صاف دل والے لوگ روتے ہیں، اگر اس طرح تمہیں غم میں رونا ظاہر نہ ہو تو اس غم و رونے کے نہ پائے جانے پر روئے کہ یہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا. بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، جب کوئی رو رہا ہوتا ہے دعا وغیرہ میں، خوف خدا کے ساتھ، کوئی ندامت میں، کوئی توبہ وغیرہ کے ساتھ، تو رونے والے کو دیکھ کر افسوس کر کے دے اب اس کو رونا. ارے بھائی یہ رو رہا ہے نا تو تم بھی رو. تم دنیا کے لوگوں کے اس کے رونے کے، اس کے بولنے کے اور اس کے بارے میں تم بد گمانی کا شکار ہو، تمہیں رونا کیسے آئے گا؟ چھوڑو سب کو یار، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، آپ رو. رونا خوف خدا میں ہی خدا کو پسند ہے. آپ اس خدا اللہ عز و جل کے خوف سے جو بندہ روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثرت سے رونے کے واقعات ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے کثرت سے رونے کے واقعات ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو قرآن کی تلاوت سن کر رونا ثابت ہے. تو ایک کاش کہ رونے. ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا ماحول دیکھیے، آپ کو بہت رقت ملے گی. بعض لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ روتے دعوت اسلامی والے، رونا آپ رو تو صحیح، آپ کو پتا چلے رونا کس کو بولتے ہیں. مال چلا جاتا ہے بندہ روتا ہے، تھوڑا سا کوئی خوف کو ڈرا دیتا ہے تو آپ روتے ہو، اور دنیا کے 100 قسم کے غم ہوتے ہیں، 2 قسم کے دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو رلاتا. اب جسے غم آخرت لگتا ہے، جسے گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا موجزن ہوتا ہے، جو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو مطلب کہ مبتلا کر رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ عشق رسول کی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہوتی ہے، قبر کی، آخرت کی، نزا کی، حشر کی، نہ جانے جنت میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا، پل صراط میرا کیا بنے گا، میزان عمل پہ میرا کیا بنے گا، آخرت کی منزلیں کیسی عجیب ہیں، کسی سخت ہیں. آپ ایک ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں اگر کچھ مال آگے پیچھے ہو اور تو وہ سامان تھوڑا سا الٹا سیدھا ہو تو، کہ میرا امیگریشن پہ کیا بنے گا. ہم جیسا شخص گناہوں سے لتھڑا ہوا، گناہ برا نامہ عمل لے کر مرنے کا خوف کیسا ہوگا کہ کیا میں اس انداز سے مروں گا، کیا میں یہ گناہوں کا بوجھ لے کر قیامت کے دن حاضر ہوں گا. تو یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے. تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اس غم اور رونے کو نہ پائے جانے پر روئے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غم اور رونے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر غور کریں. ماشاءاللہ میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ صراط الجنان یہ 3ری جلد ہے، اس کے شروع سے یہ جو مضمون تھا یہ میں نے آپ کو پڑھ کر بیان کیا ہے، دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے. برائے کرم اس تفسیر کو مقتط المدینہ سے لازمی طور پر حاصل کریں. اس میں آپ کو 7ویں پارے سے لے کر 9 پارے تک، یہ 3ری جلد ہے الحمدللہ، ایک سے لے کر 9 پارے تک یہ تفسیر چھپ کر مقتط المدینہ اس کو شائع کر چکا ہے. آپ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت مواد ہے اس تفسیر کے اندر، یہ بھی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو کتاب لینے کی، کتاب خریدنے کی ہدیتاً اور اس کو پڑھنے کی میں دعوت دے رہا ہوں، تاکہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں ہوں، اس کو پڑھتے رہیں. قرآن سمجھنے کی حاجت ہے، قرآن کو پڑھنے کی حاجت ہے. اس یہ ماشاءاللہ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ قرآن شریف ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب چلتے ہیں ہمارے اس سلسلے کے دوسرے حصے کی جانب، جہاں پر ہم سے ہمارے کئی عاشقان رسول اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں. آج جو ہمارا جو اس حصے میں جو ہم آپ کو مضمون لے کر آئے ہیں، وہ ہے روزے کا درس اور ہماری کیفیت. یعنی روزہ یہ صبر لاتا ہے، روزہ قوت برداشت لاتا ہے. قوت برداشت نہیں تو کیا ہے، آپ ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن معاملات جو ہیں ہمارے آپس کی، جو پبلک ڈیلنگ ہے اور جو ہمارا سڑکوں کا عالم ہے، اور اس پر جو پبلک کے جو ویوز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، تاکہ آپ دیکھیں کہ یار یہ کیا، میں بھی تو کہیں ایسا نہیں ہوں، میں بھی تو کہیں یہ نہیں کرتا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مجھ میں بھی تو حرکت نہیں ہے. تو یہ پہلے پبلک ویوز دیکھ لیتے ہیں، عوامی تاثرات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات سن لیتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی ہماری لائن پر ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی بھی کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں. آئیے چلتے ہیں پہلے کہ عام اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں.
برداشت کرنا، روزے رکھنا، تقویٰ پریز کرنا، اپنی زبان کنٹرول کرنا، نماز پڑھنا، تراویہ کرنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا، بس یہی ہے. بس کیا کرے، ابھی کسی کو کچھ بول نہیں سکتے. اتنے سارے ینگ لڑکے، اتنے ینگ لڑکے جو کہتے کہ گھر والوں کے سامنے ان کا روزہ ہوتا ہے اور چھپڑ میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ہم لوگ بے صبر لوگ ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، روزے کے پیچھے تھوڑی بھاگتا ہے. ہم لوگ چاہے وہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے، یہ ہم لوگوں کا حالات ہے، دل کا خراب حساب ہے، اور کچھ حساب نہیں ہے.
فلسفہ رمضان ہے، روزے رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کی راہ میں چلنا، صبر کرنا چاہیے. اگر روزے میں ہو آپ، مطلب ہر چیز سے آپ پاک رہو گے، آپ نمازیں پڑھو گے، آپ عبادت کرو گے، آپ صبر کرو گے، کسی سے لڑو گے نہیں.
ایک برداشت میں رکھنا اپنے آپ کو، جھوٹ بولنے سے، آپ غلط جو الفاظ نکالتے ہیں اپنے منہ سے، صاف نیت سے اگر وہ روزہ رکھا جائے تو نہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہی اپنی منہ سے کوئی ایسی بات نکال سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا روزہ مکروہ نہ ہو.
یہ فلسفہ ہے کہ محبتیں بانٹو، اخلاق بانٹو، ذرا ذرا سی بات پہ الجھ پڑتے ہیں لوگ. یہ ہو نہیں ہونا چاہیے. اکثر روزوں میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، دوسری دنوں میں نہیں ہوتا. جیسے روزہ رکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے میں نے رکھا ہے، ایسا غصہ آ جائے گا، ذرا سی بات پہ الجھ پڑیں گے یار. ایسا کیا
بے صبری کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک آسا مغرب کا وقت ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، خریداری بھی کرنی ہے. اب یہ بے قراری جو ہے سخت تو مطلب گھر پہنچنے کی ہے، روزہ کھولنے کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری یہاں رمضان میں ہی نہیں، ہر لمحے بے صبری بے صبری بے صبری، یہ تو ہر پل رہتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے میں آفس میں ہوں، آفس میں گھر چیزیں لے کے جاؤں گا تو افطاری بنے گی نہیں تو بیٹھے. روزہ رکھ کے ہم زیادہ ہی چوڑے ہو جاتے ہیں، زیادہ ہی پھیل جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں راستہ دے دو، ہم بے چین ہیں، ہمیں گھر پہنچنا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے. وہ مقصد ہی فوت ہو گیا نا جس کے لیے آپ نے جو عمل کیا، وہ عمل تو نہیں رہا نا، وہ عمل تو ضائع ہو گیا آپ کا. کہ جیسے آپ دکھا رہے ہیں میں روزے سے ہوں، پر چلتی میں پیاسا ہوں یا بھوکا ہوں،
روزہ لگ رہا ہوتا ہوں، لوگ بولتے ہیں لڑو، اب جو کرنا ہے کرو، گھر جانا ہے، پر لڑنے لگ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتا ایک منٹ جلدی کرنے سے 10 منٹ ضائع ہو رہے ہیں ہمارے.
ہر کسی کو جلدی ہے گھر پہنچنے کی، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو فی الحال تو برداشت تو کر ہی نہیں رہا. جگہ اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور اگر جلدی پہنچنے کی جلدی میں ہوتا ہے. بات تو احساس کی ہے نا، احساس ہوگا تو آپ سمجھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سمجھائیں گے.
تو شریف کا تو ہم کہہ سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی صبر بھی آ جائے گا، برکتیں بھی حاصل ہوگی.
ٹینشن ہو جاتی ہے آدمی میں، بھاگو گھر جلدی جانا ہوگا، گھر پہ کھولنا ہے گا.
آپ یوں کہہ لیں کہ شروع میں ایک دم سے آپ اتنا لمبا پیریڈ ہے، پھر عادت نہیں ہوتی لوگوں کو، تو اس وجہ سے چڑچڑ ہو جاتے ہیں، بے صبری ہو جاتی ہے.
صبح کے بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، وہ بے چین ہوئے ہوتے ہیں گھر، زیادہ تر آفس سے لوگ جلدی آ رہے ہوتے ہیں، بس اس لیے زیادہ تر ہوتا ہے، رش ہو رہا ہوتا ہے، ٹریفک میں رش ہو رہا ہوتا ہے، پھر صبح آپ میں پانی نہیں، پیاس زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، بندہ پھر روٹین ٹف ہوئی ہوئی ہوتی ہے، آفس کی تھکن. روزہ یہ تو بولتا ہے آپ صبر کرو، آپ انہی چیز پہ صبر کرو، اگر آپ کے ساتھ غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کرو، چھوٹی موٹی باتوں کو.
روزوں میں لوگ زیادہ تر ٹریفک میں خاص طور پہ اسپیشلی لوگ اپنے آپ کو نا تورم خاں سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بس بولتے ہیں کہ میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، میرا روزہ ہے اور میرا ہی روزہ ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں، میں سب سے پہلے پہنچ جاؤں، تو اس لیے سب یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو پھر ہاتھا پائی، پھر ہڈے، پھر منہ ماری، یہ وہ ایکس وائی زیڈ ہو جاتا.
اصل میں روزہ رکھ کے نا لوگ بالکل جو ہے نا جس کو بولتے ہیں اپنا جو قوت برداشت ہے نا وہ کھو دیتے ہیں.
رمضان اسٹارٹ ہوا نا، اس سے پہلے بھی لوگوں میں جبکہ ہر چیز مل رہی ہوتی ہے، کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی صبر نہیں ہوتی ہے. اصل میں مطلب ہر آدمی یہ چاہتا ہی ہے کہ میں اپنا کام جلدی ختم کر لوں، میں جلدی پہنچ جاؤں. لوگوں کا جو ہے نا صبر کا مادہ نہیں ہے. بیسیکلی ہم اپنے آپ کو مسلمان تو ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہے نا وہ مسلمانوں والے سے نہیں ہیں.
روزے رکھتے ہیں، روزے میں تم کو جلدی ہوتی ہے، گھر جانا ہے، روزہ کھولنا ہے، ساری کا سامان لینا ہے، اس میں کافی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، رانگ وے بھی چلے جاتے ہیں، جس میں خاص طور پہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنتا ہے. کوئی ایسے بندہ سلجھا ہوا جا رہا ہے تو اس کو بول دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کیوں جا رہے ہیں، اسے لڑ پڑتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر غصہ دوسروں غریبوں میں اتار دیتے ہیں. وہ بڑے تو تقریباً لڑنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تو بچے ہی ہوتے ہیں، مگر بڑوں کو زیادہ روزہ لگتا ہے. اس کو ایک بات بولے جا تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے ہمیں.
صبر کرتے نہیں ہیں وہ، گھروں کو پہنچنے کی جلدی جلدی کے چکر میں جو رہتے ہیں اس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، تو میں بھی ہو جاتی ہے، بیماری بھی ہوتی ہے. مگر یہ کہ صبر کرے ہر آدمی، برداشت کرے، گھروں سے لیٹ نکلتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب روڈ پہ آتے ہیں تو پھر وہ بھاگنے کی کرتے ہیں. پلجتے ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں، مگر ہم کیا کریں، ہر چیز برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سگنل پہ بھی چاروں طرف سے اشارہ دیتے ہیں رکتے ہیں، مگر وہ یہ صبر اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ شاید میں نہ رہ جاؤں پیچھے، ہم رکنے کی بھی کرتے ہیں، اگر گاڑیوں کے آگے بھی آتے ہیں تو ہمارے پاؤں کے اوپر بھی چڑھاتے ہیں، ٹانگوں میں مارتے ہیں گاڑی۔ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا، دوسرے کو نہیں دیکھے، دوسرا غلط کر رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ یار میں تو غلط نہیں کروں نا، ہر آدمی اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پہلے گاڑیاں کم ہوتی تھی، گھوڑا گاڑی چلتی تھی، اور اس زمانے میں جو ہے ٹریفک سارجنٹ ایک اشارہ کرتا تھا، ساری گاڑیاں رک جاتی تھیں، وہ احترام کرتے تھے نا، اشارے کا احترام۔ ابھی تو ہم دو دو اشارے بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی کھڑے کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہم گاڑیوں کے آگے بھی آتے ہیں، آگے آتے ہیں تب جا کے وہ پھر بھی نہیں روکتے، پھر بھی ہمارے پاؤں پہ چڑھاتے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام شاکر ہے۔ حاجی صاحب سے میرا اتنا سوال ہے، صبر کریں تو کتنا کریں؟
السلام علیکم، میرا نام نوید ہے۔ میرا حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کوئی الٹی بات کرتا ہے تو ہمیں صبر نہیں آتا، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم صبر کیسے کریں؟
انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ دارالفتا کے ہمارے عالم صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک یا دو منٹ کچھ لمحے امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کروا دی جائے عاشقان رسول کو۔ مجھے ویسے ہی میسج آتے ہیں کہ آپ باپا کی زیارت بھی کروایا کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیں کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوگا، پھر ماشاءاللہ وہاں عشق و محبت برے کلام بھی پڑھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ میں یہاں نیت کرتا ہوں الحمدللہ کہ وہ اسلامی بھائی جو امیر علیہ سنت سے بھی اپنا محبت کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بڑے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ چلیں باپا کی زیارت ہوگی، امیر علیہ سنت کا وہ انداز دیکھیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہوگی۔ آئیے اب چلتے ہیں ہمارے دارالفتا اہل سنت کی طرف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نوید بھائی مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟
الحمدللہ عز و جل۔
اچھا روزہ تو آپ بھی رکھتے ہو ماشاءاللہ، سڑکوں پر آپ بھی آتے جاتے ہو گے، پبلک کے تاثرات دیکھ رہے ہیں آپ، ذرا ان کو سمجھائیں گے یہ کیوں اتنی جلد بازی کرتے ہیں، مارا ماری کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو ٹریفک پولیس والے تھے بےچارے، کتنی مظلومیت کے ساتھ کہہ رہے تھے، ہمارے پاؤں پہ گاڑی چڑھا دیتے ہیں، رکتے نہیں ہیں۔ بعض نے بڑی سلجھی ہوئی باتیں کی تھیں، بعض تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری باتیں کر دیتے ہیں کہ یوں ضائع ہو جاتا ہے، یہ ضائع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ نپی تلی اور سلجھی ہوئی بات بھی کرنی چاہیے۔ جی نوید بھائی، صبر کتنا کرنا چاہیے، آخر بندہ کتنا صبر کرے؟
اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ شاید روزہ جو ہے کھانے پینے جمع وغیرہ سے رکنا ہی روزہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزہ صبر ہے، ڈھال ہے، جب تک اسے پھاڑا نہ جائے،
پھاڑا نہ جائے۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کس چیز سے پھاڑا جائے گا، یعنی کس چیز سے اس کو پھاڑا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کے اس بات کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔
لیکن نوید بھائی یہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی بولے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ضبط کرتا نہیں ہوں، مجھ سے تو یہ سب نہیں چھوٹتا، تو چلو میں روزہ چھوڑ دوں، ایسا تو نہیں ہے؟ روزے کا فرض ادا ہو ہی جائے گا،
روزے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح مثال کے طور پہ کوئی پرندہ بغیر پروں کے ہو، کہ پرندہ بغیر پروں کے ایک بے فائدہ چیز ہے، اگر جس نے پرندہ تو حاصل کر لیا لیکن جب بغیر پروں کے ہے تو اڑے گا کیسے؟ تو ایسے ہی اگر کسی بندے نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے رکا رہا، دیگر منکرات سے رکا رہا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا رہا، لوگوں پر غصہ بھی کرتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، بد نظری بھی کرتا رہا، تو اس روزے کا اس کو کما کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
اچھا یہ بتائیے کہ اب صبر کتنا کرے، وہ ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا کہ آخر کتنا صبر کرے آدمی۔
اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ جتنی بھی زیادہ ہوں اتنی ہی زیادہ اچھی ہیں۔
واہ، جیسے حیا ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے.
اور تو ایسی ہی صبر ہے کہ صبر جتنا زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے.
تو صبر کریں, صبر کریں اور صبر کریں.
جی
جتنا کریں اتنا صبر کریں اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کریں, اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. خود تکلیف میں رہ کر لوگوں کو راحت پہنچائیں گے تو خود آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک اس کی انشاءاللہ راحت نصیب ہوگی. کچھ سوال ہے,
کچھ میں تھوڑا سا کچھ اور
جی جی کرنا چاہ رہا تھا. ارشاد فرمائیے.
کہ عمومی طور پہ جو غصہ آتا ہے اس پہ اگر ہم غور کر لیں کہ مجھے غصہ آیا کیوں ہے, تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عمومی پہ غلط فہمی نکلتا ہے. کہ دوسرا کوئی اگر اس کا رستہ روک دیتا ہے تو وہ جان بوجھ کے رستہ نہیں روکتا. اس کے سامنے کوئی آ جاتا ہے, کوئی جان بوجھ کے اس کے سامنے نہیں آتا. یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا. تو اگر یہی معاملہ اس کے ساتھ ہو کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو دوسرے کے مزاج کے خلاف تھا, اور دوسرا اس پر چڑھ دوڑے, اس کو جھاڑنا شروع کر دے, ڈانٹنا شروع کر دے, تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو ایسے ہی سوچ لے کہ اگر میں اس آدمی کو جو میرے مزاج کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو میں ڈانٹوں گا, جھاڑوں گا, برا بھلا کہوں گا, تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو ان تمام فیلنگز کو اگر وہ اپنے اوپر محسوس کرے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کا غصہ کم ہو جائے گا.
دوسرا یہ نا کہ نوید بھائی, کہ ایسا تو ہے نہیں کہ اگر سگنل پر مغرب کا غروب آفتاب ہو گیا تو ماذا اللہ کو روزہ کو نقصان پہنچے گا. میرے پیارے اسلام بھائی, اور روزہ آپ کی کار میں, آپ کی بس میں, آپ کی موٹر سائیکل پر کسی جگہ کھل سکتا ہے. آپ جب ٹریفک کے اندر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر سے بیر ہو سکتی ہے. پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیجیے, ایک آدھ کھجور ساتھ رکھ لیجیے, روزہ راستے میں کھول لیجیے. اگر مغرب کی نماز پڑھ کر بھی گھر جائیں گے تو آپ کو دوبارہ گرم کر کے کھلا دیں گے یار کباب سب سے. آپ تو بالکل بھاگے چلے جا رہے ہو سر پر پاؤں رکھ کر کے, یوں دوڑے ہوئے تھے, ریس لگی ہوتی ہے روڈ پر کہ پہلے میں پہنچوں گا گھر پر. اتنی جلدی گھر پہنچنے کی تو کبھی جلدی نہیں ہوتی تھی آپ کو, لیکن وہ اب گھر کی محبت پہنچا رہی ہے, یا وہ مطلب رنگ برنگا دسترخوان آپ کو گھر کی طرف بے مطلب بالکل کھینچا چلا جا رہا ہے. اور تصور میں کوئی آگے آ گیا تو بولا سموسے کے آگے آ گیا, تو کوئی آپ کے کباب کے آگے آ گیا, تو کوئی آپ کی فرائی کے آگے آ گیا. ایسا نہ کریں, لوگوں کا خیال رکھیں. احترام مسلم کا جذبہ ہم میں ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کچھ کالس بتا رہے ہیں نوید بھائی, یہ ہیں تو ہم کالس لے لیں ایک دو.
جی بالکل,
جی کالس لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ممتاز محمود افتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا عاجز صاحب سے یہ سوال ہے, میں ہارڈ ویئر کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں ایک چیز تو بھی گئی, میں اس کو گاہک کو ایک خدمت میں بیچتا ہوں, یہ جائز ہے؟
اصل میں کہ شریعت میں کسی بھی چیز کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی گئی, اور نہ ہی منافع کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے. اصل ہے متعاقدین کا, یعنی خرید و فروخت کرنے والے کا راضی ہونا. بیچنے والا جس قیمت پر بیچ رہا ہے, خریدار اس قیمت پر خریدنے پر راضی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, سوائے یہ کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو, بد عہدی نہ ہو,
جھوٹ نہ ہو.
اگر دھوکے کے ساتھ بیچا ہے تو ایسی صورت میں خریدار کو خیال حاصل ہوگا کہ چاہے تو وہ اس چیز کو, جب اسے پتا چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, چاہے تو وہ اس چیز کو واپس کر دے, چاہے وہ جو قیمت جس قیمت میں اس نے خریدا ہے اسی قیمت پر راضی رہے اور چیز اپنے پاس رکھے.
مطلب خیال ہوگا اس کو, اختیار حاصل ہوگا اس بات کا,
اختیار حاصل ہوگا اس بات کا.
ورنہ بیچنے والے کو اور خریدنے والے اگر دونوں آپ باہمی رضا سے اگر ایک چیز خریدتے ہیں اور وہ اپنی 100 روپے کی چیز 1000 روپے کی بیچتا ہے, جبکہ اس لین دین کے اندر کہیں دھوکہ, خیانت, جھوٹ وغیرہ کی ملاوٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ سب کام کرنا شرعاً درست ہوا.
اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ خریدار کو یوں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ایک 100 روپے کی چیز ہے مارکیٹ میں, 100 روپے کی بیچ بک رہی ہے, لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ 1000 روپے کی دے رہا ہوں, مارکیٹ میں آپ کو 1000 روپے کی کوئی نہیں دے گا, یہ مارکیٹ میں 2000 روپے کی, 1500 روپے کی بک رہی ہے. اب وہ خرید لیتا ہے, خریدنے کے بعد مارکیٹ میں چیک کرتا ہے تو وہ چیز 100 روپے کی ہے. تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ غبن فاحش ہوا ہے,
غبن فاحش ہوا.
تو غبن فاحش کی وجہ سے بھی اس کو وہ چیز واپس کرنے کا شرعاً اختیار ہوگا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ, دینا